www.dasquran.com.
مورخہ 23 میں سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مدرسہ حسنین فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے اطاعت اور فرما برداری. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے بھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پدلدی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
میرے محترم بھائی اور دوستو, ہمارے دوست ہیں فقیر عبد المجید صاحب, بڑے ذمہ دار ہیں میاں ولی کی طرف. وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے بڑے سیاسی آدمی بھی ہیں, تو ایک کیس میں کوئی وہاں تھانے میں تھے تو اجرتی قاتل پکڑا گیا. اجرتی قاتل تو وہ کہنے لگا کہ فقیر صاحب میں نے چھڑاؤ. کہ میں کیوں چھڑاؤں؟ کہ میں نے, میرے ذمے ایک آدمی کو قتل کرنا لگا تھا, میں نے اس کے پیسے لیے تھے, تو میں اس کی گھات میں بیٹھا تھا, جب وہ گزرا تو آپ بھی ساتھ تھے, تو میں نے فائر روک لیا. تو میرے ساتھی نے کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ جو ادھر والا آدمی ہے نا, اس کے ڈیرے پر روٹی کھائی ہے, تو اگر فائر ماروں گا تو اس کو بھی لگے گا, اس کو بھی لگے گا, اور میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں کہ روٹی کا احسان بھول جاؤں. یہ ایک اجرتی قاتل کا یہ انسانی کیا حیوانی فطرت بھی ہے کہ وہ مالک کے آگے سر جھکا دے. اس کو پہچانتے ہیں شیر جیسا پھاڑ کھانے والا جو درندہ ہے, تو وہ جو اس کو کھلاتے ہیں یہ اس میں چڑیا گھر وغیرہ میں, ان کے سامنے میں ایسے سر جھکا دیتے. تو صرف ایک جگہ ہے جہاں آ کر انسان یہ قانون پوری طرح توڑ دے, صرف ایک جگہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہے, اس سے بڑا موشن تو کوئی ہے نہیں, وہیں انسان یہ قانون توڑتا ہے. نمک حرام ایک بڑی گالی کر شمار کیا, نمک حرام ہے. جی میں آپ کا نمک حلال کروں گا, نمک حرام نہیں ہوں, میں نے آپ کا نمک کھایا ہے, میں حلال کروں گا. چھوٹا موٹا احسان ہوتا ہے, اس کے آگے بچھڑا ہوتا ہے سر جھکا ہوا. تو بے زبان جانور پھاڑ کھانے والا درندہ, وہ اپنی ساری توانائی اس موشن کے اوپر خرچ کر دیتا ہے جو اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے, جو سب سے بڑا موشن ہے, تو اسی سے ہم ٹکرا جاتے ہیں. اس کا اللہ نے قرآن میں گلہ کیا, قتل الانسان ما اکثر. یہ ساری پیچھے جو میں نے آپ کو تمہید سنائی ہے, یہ قتل الانسان میں یہ سارا مضمون موجود ہے. قتل الانسان ما اکثر, رے انسان میں تجھے کیا کیا گلے سناؤں تیرے ہیں, تجھے میں کیا کیا گلے دوں, کوئی ایک گلہ ہو تو میں تمہیں سناؤں. قتل الانسان, یہ ہے تو عربی کا محاورہ لیکن اردو محاورے میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا, اے انسان کو قتل کیا جائے, یہ تو مراد نہیں ہے. ارے میرے بندے, تو کتنا ہی ناقدرہ نکلا ہے. قتل الانسان ما اکفرا, کتنا بڑا تو ناشکرا ہے. ما اکفرا, کتنا بڑا تو ناشکرا ہے. قتل الانسان, یہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا, وہ اتنا شہنشاہ ہو کر. وہ گلہ تو کمزور آدمی بڑوں سے گلہ کرتا ہے, جب کچھ بس نہیں چلتا تو پھر گلے کرتا ہے, جس کا بس چلتا ہے وہ تو بدلے لیتا ہے. تو اللہ جیسا شہنشاہ اور کریم اور طاقتور اور مہیمن, تو اس نطفے سے بنے انسان سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے کیا کیا سناؤں, تیری کتنی شکایتیں ہیں میں تجھے سناؤں. قتل الانسان ما اکفرہ, تیری ناشکریوں کی داستان بڑی طویل ہے. من ای شیء خلقہ, تو یہی بھول گیا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا, پھر تو یاد ہی کوئی نہ رہا کہ تو کہاں سے چلا تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ تو تیرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھا ہی کچھ نہیں, چلو نطفہ تو کوئی چیز ہے تو کچھ بھی نہیں, صفر. وہاں سے تیرے رب کا ارادہ چلا تو من ای شیء خلق, تمہیں یاد ہے تم کہاں سے بنے ہو؟ شاید تم بھول گئے ہو فیصل آباد کی بھول بھلیوں میں, یا جوانی کے نشے میں, یا طاقت کے نشے میں, یا اپنی غفلت کی وجہ سے. کوئی نشہ نہیں, صرف غفلت کا ہی نشہ ہے. تم بھول گئے ہو تو واللہ خلقکم من تراب, مٹی تمہاری اصل مٹی ہے. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, مٹی کل فخار, کھنکتی ہوئی مٹی. تو وہاں سے تیرے رب کی, تیرے رب نے تیری تخلیق کی ابتدا کی. من ای شیء خلقہ, پر اس مٹی کو کیا کیا؟ من تراب ثم من نطفہ, من نطفہ, من ای شیء خلقہ, کہاں سے بنے ہو؟ من نطفہ. یہاں وقف ہے, وقف. ایک قرآن پڑھنے والا, چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ ویسے تلاوت کر رہا ہو, تو جب وہ یہاں پہنچے تو رک جائے. من ای شیء خلقہ, جھٹکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, پتا ہے کہاں سے بنایا ہے؟ نہیں, من نطفہ, یہاں رکو. تو اللہ تعالیٰ کہتا تمہیں یاد ہے؟ نہیں, میں بتاؤں؟ بتاؤ. من نطفہ, ایک گندے پانی سے بنے ہو, گندے پانی سے بنے ہو. نہ من ماء مہین, گندا ناپاک پانی تمہاری ابتدا ہے. من نطفہ, یہاں وقت ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے, اپنے آپ کو جھٹکا دے. ارے ظالم, دیکھ تو صحیح تیری ابتدا کیا ہے. من نطفہ, ایک گندا پانی. من ماء مہین, من نطفۃ امشاج, مرد عورت کا ملا ہوا پانی. کہاں؟ فی بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ میں. کیسے؟ فضا میں. فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں. تین اندھیروں کے اندر وہ تمہیں بناتا ہے, اور وہ اتنا باریک قطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا, بہت بڑی خوردبینوں سے اسے دیکھا جاتا ہے. اس کو اللہ تعالی آپس میں ملاتا ہے. اگر مرد عورت کے پانی کو ملانا ہمارے ذمے کر دیا جائے تو انسان کے منی کے تک وہ جو اندر جاتا ہے چھوٹا سا ذرہ, اس میں 2.5 کروڑ سیل ہوتے ہیں, 2.5 کروڑ, اور ادھر سے صرف ایک چھوٹا سا انڈا آتا ہے. ان 2.5 کروڑ میں ہر سیل میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں, خفیہ کوڈ ہیں. یہ جو انڈا اترا ہے اس میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں. ان 2.5 کروڑ میں ایک سیل وہ ہے جس کے کوڈ اس انڈے کے کوڈ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. وہ جب اسے ڈھونڈ کے ملے گا تو پھر تخلیق کا عمل شروع ہوگا. ان 2.5 کروڑ سیل میں ایک صرف ہے, ایک. تو 2.5 کروڑ میں ایک لو تو اس میں 60,000 ہیں, تو اس کے 60,000, ایک کو ایک سے ملاؤ, دوسرے کو دوسرے سے ملاؤ, تیسرے کو تیسرے سے ملاؤ, چوتھے کو چوتھے سے ملاؤ, جی ہزار کو ہزار میں سے, جی 10,000 کو 10,000 میں سے, 60,000 کو 60,000 میں سے ملاؤ. نہیں ملا, اب دوسرا سیل لاؤ, اسے ملاؤ. نہیں ملا, اب تیسرا سیل لاؤ. اگر یہ کام ہمارے سپورٹ کر دیا جائے کہ یہ 2.5 کروڑ سیل ہیں اور یہ ایک سیل انڈا ہے, اس کو اس کا ہم جنس نکالو اور اس سے ملا دو, تو ہمارے پاس بڑی بڑی لیبورٹریاں ہوں اور اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا خرچ ہو, اور بڑے ماہر ماہر زولوجی کے ماہرین اور جینیٹک سائنس کے ماہرین اس پر بیٹھیں اور اس کو تلاش کرنے لگیں, تو کم از کم 2.5 سال میں جا کر اس کو تلاش کرنے کے قابل ہوں گے. 2.5 برس. یہ جو 2.5 سال کا عمل ہے جو لیبوریٹریز اور روشنیوں میں ہوگا، یہ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس انڈے کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے کے اندر اپنا ساتھی تلاش کر لیتا ہے، صرف 2 گھنٹے سب کو چیک کر کے، سب کو چیک کرنے کے بعد جو اس میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر وہ جڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اوپر سے امر آتا ہے کہ مخلقہ، ہاں اب چلو تمہاری تخلیق کا حکم ہو گیا، تو پھر آگے بننا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ کا حکم آئے نہیں تو وہ ڈھونڈ کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، ملنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر والے خالق کا ابھی امر نہیں آیا ہے۔ یہ میرے بھائیو، میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور میرے اللہ نے ہر ایک کو اس سے گزارا ہے، اور وہ وہاں بناتا ہے جہاں نہ کوئی ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، اور 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اگر ہٹ جائے تو انسان کی یہ آنکھیں ماتھے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا کے فٹ ہو جائیں، اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر آئے۔ تو ان اندھیروں میں اتنی باریک چیز پر اللہ تصویر بناتا ہے، جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ دل ہے، دل سب سے پہلے بنتا ہے، اور ہر انسان کا جو دل ہے نا، دل تو سب سے پہلے بنتے، اور بننے کے ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، دل بند نہیں ہوتا، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، ہاتھ بند، پاؤں بند، ہر چیز، جب تک روح نہیں پڑتی بالکل ہر چیز ساکت ہے، لیکن دل بغیر روح کے ہی دھڑکنا شروع کر لیتا ہے، پیدا ہوتے تھک 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 شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کے اپنے آپ سے 4 مہینے عمر میں بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اللہ جنریٹر فٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو بجلی کا نظام چلاتا ہے، وہ مرتے دم تک اس میں 1 ذرہ کی اللہ تعالیٰ خرابی نہیں لانے دیتا۔ بیماریاں ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، کچھ اللہ کی تقدیر سے آتی ہیں۔ من ای شیئن خلق، یاد ہے کیسے بنے تھے؟ من نطفہ، نطفے سے بنے، کیسے بنے تھے؟ خلقہ فقدرہ، خلقہ فقدرہ، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ ساری آیات اس ایک نقطے پر مجھے کھینچ کے لا رہی ہیں، میرا بندہ تو کتنا ناشکرہ ہے، اب گھوڑے کو نہیں دیکھتا ہے کیسے تیرا فرما بردار ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نفعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا کر آگے کہتا ہے، انسان تو بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ قسم اور اس مضمون میں کیا مناسبت ہے؟ پہلے اگر مجھے قسم ہے گھوڑوں کی، کون سے دوڑنے والے، ان کی آواز نکلتی ہے نتنوں سے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو پاؤں مجھے پتھر پر مار دیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے تیرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تیری دشمنی ہے، تیری دشمنی میں وہ اپنا سینہ پیش کر رہا ہے، فأثرن به نقعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو بیچ وسط میں دشمن کے گھس جاتے ہیں، تیری خاطر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ان کی دیکھو دشمنی، یدعون عن ترور ماہ کا انہا اشقان بیرن فی لبان الادہمی ما زلت ارميهم بغرة وجههم ولبانهم حتى تسربل بالدم. ایک بڑا شاعر عنترہ وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا جو گھوڑا ہے نا جب عین جنگ ہوتی ہے نا جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں انتر کدھر ہو, تو میں اپنے گھوڑے کو لاتا ہوں دوڑاتا ہوا. کمیت گھوڑا میرا آتا ہے اور آگے دشمن میرا ان نیزوں سے استقبال کرتا ہے جن کے پیچھے لکڑیاں اتنی لمبی ہیں, نیزے کے پیچھے لکڑی جتنی بڑی ہو تو اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو عرب میں پانی بہت نیچے تھا, پانی بہت نیچے تھا تو اس کو نکالنے کے لیے رسیاں بڑی لمبی ہوتی تھیں.
www.tasqran.com
جو نیزہ باز ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے وہ ہیں جن کی لکڑیاں اتنی لمبی ہیں جتنا پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے, اتنی لمبی ان کے نیزے کی لکڑیاں ہیں. کافر میں ان سے لڑتا رہا اور وہ میرے گھوڑے کو زخمی کرتے رہے یہاں تک کہ میرا گھوڑا اپنے خون کی شلوار پہن کے کھڑا ہو گیا, لیکن اس نے یہ نہیں کہا مالک دشمنی تیری اور مرواتے مجھے ہو, یہ نہیں کہا. سارا دن لڑتا ہے, سارا دن بھاگتا ہے, صبح کی پاؤ پھٹنے سے پہلے پھر تو اس کو شہ دیتا ہے, ایڑ لگاتا ہے, وہ پھر اچھل کے ہوا میں اڑتا ہے, پھر تیرے دشمن پر جا پڑتا ہے, چنگاریاں اڑاتا ہے, غبار اڑاتا ہے, وسط میں جاتا ہے, بے جگری کے ساتھ تیرا ساتھی بنتا ہے, نہ تو اس کا مالک ہے نہ خالق ہے. صرف تو نے اس کو ایک وقت چارہ ڈالا اور دو وقت اس کو پانی پلایا, اور عرب میں تو ویسے ایک وقت پلاتے تھے کہ ایک وقت کا پانی اور ایک وقت کے چارے پر اس نے تیرے ساتھ وہ وفا کی کہ تیرے دشمنوں پر وہ تیری محبت میں قربان ہوا ہے. اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی, صرف اس نے چارے کو اتنا پالا اور چند گھونٹ پانی کو اس نے وہ عزت دی کہ تجھ پر فدا ہو گیا. ان الانسان لربہ لکنود, ارے ظالم تو بھی تو میرا شکر گزار بنتا, تو میرا ناشکرا ہو گیا, اور میں تو تمہیں بنانے والا, صرف پانی نہیں پلانے والا, تیرا بنانے والا, صرف روٹی نہیں کھلانے والا, تیرا بنانے والا, پہنانے والا, پلانے والا, اٹھانے والا, سلانے والا, چلانے والا, بلوانے والا, سنوانے والا, ہنسانے والا, رولانے والا, صحت دینے والا, زندگی دینے والا, رزق دینے والا, دھرتی کا فرش بچھانے والا, آسمان کی چھت بنانے والا, سورج کو خدمت پر مقرر کرنے والا, چاند تاروں کو تیرے تابع کر کے تیری خدمت کے لیے مقرر کرنے والا, پھلوں سے رس اور جوس نکالنے والا اور لکڑی سے پھل نکالنے والا اور غلے نکالنے والا, پھول نکالنے والا, پھل نکالنے والا اور مور اور کوئل بنانے والا. مور نہ دیکھو, مور کا حسن مور کی ذاتی ضرورت نہیں ہے, تو تیرے حسن کی تسکین, تیرے حسن پرستی کی تسکین کا وہ سامان بناتا ہے. یہ سب 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 والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, سب کچھ تیرے لیے بنایا, تو گھوڑے جتنا وفادار بھی نہ رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, اگر مجھے گواہ کی ضرورت نہیں, میں انہ علی ذلک لشہید, تیری اپنی زندگی اس پر گواہ ہے. چاروں طرف حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہو, کبھی تاش کھیل رہے ہو, کبھی شطرنج کھیل رہے ہو, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہو, کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو, کبھی گپے مار رہے ہو, کبھی کچھ کر رہے ہو, کبھی روٹی کھا رہے ہو, تمہارے ہاتھ سے نوالا نہیں گرتا کہ اللہ نے پکارا ہے. گھر کے پالتو کتے کو روٹی ڈالو, وہ روٹی پہ پڑ جائے, کھانا شروع کر, برو سے پکارو تو روٹی چھوڑ کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا, کہے گا روٹی پھر کھاؤں گا, مالک تو بتا تو کیا کہتا ہے. اتنے چھوٹے تم بن گئے, جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے, تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے. میں نے کہا سر جھکاؤ, تم نے کہا اٹھائیں گے, میں نے کہا سچ بولو, تم نے کہا جھوٹ بولیں گے, میں نے کہا پاس دامن رہو کہیں جنا کے اڈے چلائیں گے, میں نے کہا شراب چھوڑو کہ بھٹیاں چلائیں گے. جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے, جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید, میرا بندہ اتنی وفا تو کر جتنا گھوڑا کرتا ہے, جتنا کتا کرتا ہے. من ای شیء خلقہ, من نطفہ خلقہ فقدرہ, بنایا ایم نہیں بنا تب لکیریں پھیر کے چلو بھائی باہر آ جاؤ. قدرہ خلق فسوا والذی قدر فہدا فی ای صورت ما شاء رکبت, ہے یا ایہا الانسان، قرآن میں صرف دو دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان، یہ جو ہے نا یا ایہا الانسان، یہ اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جام ہے، ایسا بول ہے جس سے وہ شہد کا چھتا نہیں ہوتا اور اس سے شہد گر رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے، یہ یا ایہا الانسان، اس میں اتنی مٹھاس ہے جو شہد کے چھتے کی طرح ٹپک رہی ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تو رب کو ہی چھوڑ بیٹھا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں، تم میرا ہی باغی بن گیا، خلقک فسواک فعدلک، بنانے والا بھی میں، خوبصورت بنانے والا بھی میں، یہ شکل دینے والا بھی میں، اعتدال اس میں رکھنے والا بھی میں، اس خوبصورت شکل کے ساتھ تم مت سبیل یسرا، تب دنیا میں بھی میں ہی تمہیں لے کر آیا، پھر تمہارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ کا نظام بھی تمہارے لیے اللہ ہی نے چلایا، یہ سب جو کرنے والا تھا، ما غرک بربک الکریم، اس اللہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا، تمہیں کون دھوکا دے گیا، کیوں اپنے رب کے در سے تم دور چلے گئے، تو میرے بھائیو یہ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندو اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جا میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے بھائیو کہ اس وحدہ لا شریک اللہ کا احسان مانو جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے آگے سر نہ اٹھاؤ، جو کہے کر تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ ساری زندگی مالک کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں، تھوڑی سی سہولتوں پر لوگ اپنا سب کچھ ضمیر تک بیچ کر ان کو نفع پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، میرا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو ان کا آپ نے 6 گھنٹے سیدھے لیٹنا ہے، 3 گھنٹے کے بعد میری چیخیں نکلی، میں نے کہا مجھے کروٹ دو، چاہے زخم پھٹتا ہے تو پھٹنے دو، میں کروٹ لیتا ہوں، کبھی سوچا ہے کتنی رب کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں کروٹ لے لیتا ہوں، 3 گھنٹے میں نے کہا مجھے کروٹ دو، مجھے زخم سے زیادہ اس کی تکلیف ہو، تھوڑا نے مجھے روکے رکھا، 1 گھنٹہ اور اوپر گزر گیا، 4 گھنٹے کے بعد میری بس ہو گئی، میں نے کہا میری جان جائے، جانے دو مجھے کروٹ دو، تو انہوں نے پھر مجھے کروٹ دلائی، تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں کروٹ لیتا ہوں میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اس پر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی میرے رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے، پھر وہ ہرنیے کا آپریشن تھا تو وہ مسانے پر اس کا پتہ نہیں کیا پریشر تھا، میں پیشاب کرنے گیا میرا پیشاب نہیں جاری ہوا، میں اتنا تڑپا، تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں اور اللہ میرے پیشاب کو جاری کر دیتا ہے، یہ میرے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان، ہارون رشید پانی پی رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے محمد بن سما کے ایک محدث ہیں، ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو، وہ کہنے کہ یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں ہے تو صحرا میں بھٹک جائے اور پیاس سے مرنے لگے، کوئی شخص کہے میں پانی دیتا ہوں کیا دو گے، کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا، آدھا بغداد سے لے کر فیصل آباد تک ہارون رشید کی حکومت تھی، یہ ذہن میں رہے، کہنے لگا اچھا پی لو، اس نے پی لیا، پھر کہنے لگا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے اور نکلے نہیں اور تو تڑپنے لگے، تو ایک آدمی کہ میں نکالتا ہوں کیا دو گے، کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دوں، تو انہوں نے فرمایا ہارون وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور باقی آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہو، اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان الانسان لظلوم کفار، میرے بندو میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو، پر تم ہو ہی نہ شکر. تو میرے بھائیو، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. تو میرے وجود میں آنے کا سبب، پھر میری ساری نافرمانیوں کے باوجود میں رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، صلح بھی دیتا ہے، اٹھا بھی دیتا ہے. اپنا بیٹا نافرمان ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں، ہم نے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیا ہے. یہ آنکھ جب سے بیدار ہوئی ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے، یہ کان جب سے سننا شروع ہوئے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہے. سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا اور گٹر بنا ہوا ہے. نہ کبھی اللہ آنکھوں میں تیر مار کے پھوڑتا ہے، نہ کبھی کانوں کے پردے پھاڑتا ہے، نہ کبھی پاؤں کاٹتا ہے، نہ کبھی ہاتھ توڑتا ہے، نہ کبھی عقل کو مشق کرتا ہے. وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے. یہ اس کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ میری ساری نافرمانیوں کے باوجود وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے اور مجھے نشانی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں تمہیں چاروں طرف سے اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، شاید کہیں کوئی نشانی نظر پڑے اور تم لوٹ کے میری طرف آؤ. تو بھائیو، یہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حق میرے اللہ کا ہے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی غلامی میں زندگی کو گزارا جائے. جو کہے وہ کر دے، جہاں سے روکے اسے چھوڑ دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائے، ناپسندیدہ زندگی کو چھوڑے. اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے. اللہ کے بعد زمین میں اگر کوئی محسن اعظم ہے اور کوئی سب سے بڑا نجات دہندہ ہے اور کوئی سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں، آپ کی ذات ہے. ہر نبی اپنی امت پر شفیق رہا، ہر نبی نے اپنی امت پر کوشش کی ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو صفت عطا فرمائی رحمت کی اور درد کی اور غم کی اور رونے کی اور تڑپنے کی اور فقر اور فاقہ، یہ کسی نبی پر ایسا حال نہیں آیا جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر آیا ہے. اللہ تعالی نے پیش کیا، دے دوں دنیا کے خزانے چاہتے ہو. صفا پہ کھڑے تھے، اسرافیل آئے، ہاتھ میں تھال ہے، ریشم سے ڈھکا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں سارے جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اب آپ فرمائیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں، کون سی رسالت چاہتے ہیں؟ عبدن رسولا اور ملکن رسولا؟ اب وہ بادشاہی چاہتے، اب وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں بادشاہی خاص بات ہوں، یا وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں فقر و فاقہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، بل عبدن رسولا، نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے. اشبع یوما واجوع یوما، ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا. تو ایک دن بھی نہ رہا، گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا، کچھ ہے؟ کچھ نہیں، کہا ہے آج تو چوتھا دن ہے، کچھ نہیں کھانے کو ملا ہے، تو آج تو اللہ سے بات کرتا ہوں. تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع کر. پیچھے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، انہیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تین دن گزر چکے تھے، آل رسول کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو آج اپنے اللہ سے بات کرنے گئے ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا، مجھے کیوں نہ حکم دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہا؟ یہ مالدار لوگ تھے، تو ہمیں حکم کیوں نہ دیا؟ ہمارا رزق کس لیے ہے؟ دوڑے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان چلے کر آئے، بٹھایا، اتارا، پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں جو پکا ہوا تھا نا وہ اٹھا کے لائے، کہ پکانے میں دیر ہوگی اور پہلی بہت بھوک ہے، تو پکا ہوا بھی لا کے رکھا. آپ نفل پڑھ کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا سامان بھی ہے اور تک کھانا بھی تیار ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کون لے کر آئے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تو نہیں واپس بھیج سکتے تھے، آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے سارا بتا دیا، تو یہ سب کچھ وہ پہنچا کر گئے ہیں۔ تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود پیشکش کر رہا ہو، ہم نے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، تو سب سے بڑا موشن اس کائنات کا اللہ کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے احسان کو کوئی نہیں ادا کر سکتا، نہ ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جس شخص کی، جس ہستی کی ساری زندگی امت کے لیے آنسو بہاتے گزری، تکلیف اٹھاتے گزری، گھر سے بے گھر۔ دیکھو کسی سچے آدمی کو جھوٹا کہہ دو نا، وہ کہتا ہے مجھے گولی سے زیادہ یہ جملہ چبھا ہے، مجھے خیر مار دیتے مجھے یہ نہ کہتے۔ سب سے بڑے سچے کو منہ پہ کہا جا رہا تو جھوٹا ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب سے بڑے امانت دار کو کہا جا رہا تو جادوگر ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب سے بڑے پاک دامن کو کہا جا رہا اور سب سے بڑے عقل مند کو کہا جا رہا تو پاگل ہو گیا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ صبح سے شام کہنے والے اگر غیر ہونا تو درد تھوڑا ہوتا ہے، جب کہنے والے اپنے ہوں تو وہ درد کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہنے والے غیر نہیں تھے، تباً لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، یہ چچا کی بکواس ہے، چچا ابو لہب تیرا ستیاناش ہو، تو ہلاک ہو، یہ چچا کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، اب مینا میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ، پیچھے ابو لہب یہ جھوٹا ہے، اس کی نہ سنو، انہ ساحر کذاب، جب کہنے والے اپنے ہوں، کہنے والے اپنے تو سوئی خنجر بن جاتی ہے، جب سنانے والے اپنے ہوں تو گولی ایٹم بم بن جاتی ہے۔ تو یہ چچا پیچھے پیچھے کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ اور پھر آپ سنی انسنی کر کے پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، مان لو اللہ کی مان لو۔ اور پیچھے قریش بھی اور پیچھے خاندان بھی، سب کے سب کی پیچھے طاقت لگی ہوئی ہے کہ اس کی نہیں چلنے دینی، اس کی نہیں چلنے دینی۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم سر نہیں اٹھا سکتے، کہ ان کے احسان کے بوجھ تلے ساری انسانیت اس طرح دبی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دونوں حنیفہ کے پاس گئے، ان کو آپ نے دعوت دی، تو انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو آپ مینا میں بھاگ رہے تھے اور بنو حنیفہ پیچھے پتھر مار رہے تھے، اتنی اونچی ہستی۔ بنو عامر ابن صعصعہ کے پاس گئے، کہنے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، تم مجھے اپنے پاس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سناؤں اطمینان کے ساتھ، تم میری حفاظت کرو۔ وہ کہنے کہ تم بیٹھو، ہمارا سردار آ رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار آ گیا، بحیرہ، کہنے کا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ قریشی ہے جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کے سامنے کہنے لگا اس سارے مینا کی وادی میں کوئی سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو سامنے کہنا۔ پھر کہنے لگا اٹھ چلا جا اپنی قوم کے پاس، میرے لوگوں نے تمہیں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تم سے تلوار سے بات کرتا، زبان سے بات نہ کرتا، میں تیرا سر تیرے قدموں میں ڈال دیتا۔ اتنی دھمکیاں سن کر اور اختیار اتنا ہو کہ اگر آپ ایسے اشارہ کر دیتے, اشارے کے لیے ضرورت نہیں تھی, پھر آپ کے دل میں آ جاتا ہے اس کو ختم کر دے, تو وہ بدبخت وہیں تہے خواب چلا جاتا, وہیں بندر اور خنزیر بن جاتا, وہیں اس پہ بجلی اور برس جاتا. اتنے اختیار کے باوجود آپ چپ کر کے اٹھے, اونٹنی پر سوار ہوئے. جب آپ کی اونٹنی اٹھ رہی تھی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اونٹنی کو, اس پر آپ تو بے دھیانی میں بیٹھے تھے, اونٹنی اچھلی ہے اور آپ اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے ہیں. یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو برباد کر دے. نوح علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ. اور ہمارے نبی نے 3 میل پتھر کھائے, ایسے کھائے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں, 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ 3000-4000 سال پہلے جب ایک بوڑھا باپ معصوم بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے مینا کے پہاڑ کے پیچھے اور ان سے کہہ رہا ہے یا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی 60 برس دعا کی یا اللہ بچہ دے. یہ میرا اندازہ ہے, 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 84 سال کی عمر میں بیٹھا ہوا ہے, 84 سال کی عمر میں, 86 سال 84 سال. تو 60-65 سال دعا مانگی یا اللہ اولاد دے اولاد دے, اور جب ہو گئی تو پہلی بڑی کڑی آزمائش یہ آئی کہ اس بچے کو چھوڑ دو, یہاں سے نکال دو. کہاں نکالوں کہ جب میں کہوں, مکے چھوڑوایا. پھر جب وہ دل میں بس گیا اور آنکھوں میں سما گیا اور اسی کا تصور اور دھیان ہے, اسماعیل کیا کر رہا ہوگا, اسماعیل سو رہا ہوگا, اسماعیل دوڑ رہا ہوگا, اسماعیل بھاگ رہا ہوگا, اسماعیل کھیل رہا ہوگا, اسماعیل ماں کے پاس بیٹھا ہوگا, انہی خیالات میں ہے سارا دن. 86 سال کی عمر میں اولاد ہو تو خود ہی سوچو بڑھاپے کی اولاد تو جگر کھا جاتی. سلن کا جاؤ جا کے چھری پھیر دو. تب یہ مکالمہ باپ بیٹے میں ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل کی عمر ہوگی 6 سال سے 10 سال کے درمیان. تو کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے اشارہ میں اللہ تجھے ذبح کرنے کا, تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا اب تفعل, بابا جلدی کرو دیر نہ کرو, بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا, یا اب تفعل, نہ فا نہ واؤ نہ ثم, جلدی کرو فوراً کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, تو میرا صبر آزما, میرا جگر آزما, تو دیکھے گا میرے صبر اور میری رضا برقضا, تو دیکھے گا کہ میں اللہ کی اس پکار پر پورا اتروں گا. کرو جلدی کرو. ابن قدامہ نے ایک روایت میں جلدی ابراہیم علیہ السلام کہنے کے تجھے پتا دیا میں کیا کہہ رہا ہوں, تو بڑا خوش ہو رہا ہے. کہنے کے ہاں پتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, پتا ہے جو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اس کو خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا تو اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, اور دنیا کو چھوڑوں گا تو جنت مل جائے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. البتہ مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے, اسے بڑا دکھ ہوگا. تو اپنا کرتا اتار دیا تو کہنے لگے یہ کرتا میری ماں کو دے دینا, جب اسے میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں دفن کرنا, ادھر نہ لے جانا, یہیں دفن کر دینا. پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو, ہاتھ پاؤں باندھ, کہیں آپ کو کوئی میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور مجھے ایسے ماتھے کے بل زمین پہ رکھو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, میرا ماتھا زمین پہ رکھو, کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرا جائیں, اور کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے, کہیں باپ کی شفقت نہ غالب آ جائے. تو وہ بوڑھا باپ جو 94 سال کی عمر کا ہو چکا ہو تو وہ تو آدمی مرغی نہیں ذبح کر سکتا, پتر کو منع پایا گیا ہے, مرغی نہیں پتر کو منع پایا گیا ہے. اس کے وہ ہاتھ باندھے, اس کے دل پہ کیا گزرے ہوگی ابراہیم سے, وہ لٹایا ہے اور اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا, ان کے سر کے بال پکڑ کر گردن کو اوپر کیا ہے, پھر ایسے آسمان کو دیکھا, کیا ہے میرا رب اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا, اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی تو آج اپنی ناراضگی دور کر لے, اور اگر میرا کوئی امتحان لینا چاہتا تھا تو مجھے میرے امتحان میں سرخرو کر دے. یہ کلمات سن کر ساتوں آسمان کے فرشتوں کی ہائے ہائے ہو, سارے فرشتے رو پڑے اور چھری چلا جائے, تو اوپر سے اللہ کا امر آئے کہ نہیں اب چھری کی کیا طاقت سے وہ چل. دوسری مرتبہ جب آپ کو طائف سے نکالا گیا اور آپ وہاں سے طائف کے بدماشوں نے آپ کا پیچھا کیا اور پتھر مارنے شروع کیے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں, 3 میل تک بھاگے ہیں, 3 میل تک. یہاں بھی صرف ایک اشارہ کافی تھا ان کی ہلاکت کے لیے, 3 میل تک بھاگے اور پتھر کھائے اور بے ہوش ہو گئے. جب آپ گرے ہیں اور خون و خون ہوئے ہیں تو وہ دھرتی بھی روئی, طائف کے پہاڑ بھی روئے اور آسمانوں کے فرشتے بھی روئے, اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے. اور زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا ہے اور دوڑ کے سامنے قطبہ کا باغ تھا, وہ باغ تو نہیں ہے لیکن وہ جگہ انہوں نے سعودی حکومت نے ایسے اس پر وہ لگا دی ہے, باڑ لگا دی ہے, وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. وہاں جا کر آپ کو انگور کی بیل کے نیچے لٹایا ہے. آئے ہائے, دیکھو جس پر دشمن بھی ترس کھائے اس نے کیا دکھ دیکھا ہوگا. دشمن تو دیکھے مصیبت میں تو خوش ہوتے ہیں, لیکن عتبہ, عتبہ کون ہے؟ جس نے بدر کی جنگ میں مکہ کے قریش کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ عتبہ. جب اس نے آپ کا حال دیکھا نا, اوہو تحرکت لہ رحمہ, تو اس کے وہ قریشی خون نے جوش مارا تھا, یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا کر دیا طائف والوں, اور ایسا بے قرار ہوا ہے کہ خود جا کے انگور توڑے, نوکر سے نہیں کہا خود توڑے, پلیٹ میں سجائے, پھر خود جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو بلایا کہ جا اس کے پاس اور اس کو کہنا تمہیں میں رشتے داری کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں یہ انگور رد نہ کرنا, کھا لینا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, جس کو دشمن بھی کھلانے کے لیے آ گیا ہو اس کی کیا بیتی ہوگی, اور یہ کس لیے بیت رہی ہے, یہ میرے آپ کے لیے بیت رہی ہے. تو جب وہ اس نے آ کے آپ کے سامنے رکھے نا انگور, تو آپ کو انگوروں کی بجائے اس کی فکر پڑ گئی کہ چلو طائف والے نہ صحیح تو یہ صحیح. آپ نے پوچھا کہاں سے ہو, کہنے لگا میں نینوا سے ہوں. اچھا نینوا سے ہو, یا میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے. تو حیران ہو کر دیکھنے لگا, وما ادراک ما یونس ابن متی, آپ کو کیسے خبر ہے یونس علیہ السلام کی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں, اور اس کو دعوت دی تو عداس صاحب کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. تو ایک آدمی کے اسلام پر آپ کو اپنے زخم بھول گئے. تو پھر جب وہ چلا گیا تو وہاں آپ نے پھر اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے رب, میرا اور تو کسی سے بلا شکوہ کوئی نہیں, تیرے آگے تو میں اپنے دکھڑے رکھوں نا کہ یہ میرے ساتھ طائف والوں نے کیا کر, الا من سکلونی, تو نے مجھے کن کے سپرد کیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر لیا, نہ میرا حق پہچانا نہ میرا مرتبہ پہچانا اور مجھے اس حال تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا, پہاڑوں کا فرشتہ بھی بولے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو پہاڑوں کے اندر ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے. ہم کہا نہیں یہ نہ صحیح, ان کی نسلیں ایمان لے آئیں. تو 23 برس کی زندگی مسلسل دکھ 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 تکلیفوں سے بھری پڑی ہے, صرف اس امت کو کنارے لگانے کے لیے اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے ساری ساری رات کا رونا ہے. دیکھو نا صحابہ تو سارے بخشے گئے, کلن وعد اللہ الحسنی, اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تیرے سارے صحابہ جنت ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی, یہ آیت صحابہ کے بارے میں, سب جنتی. ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کا اہل من النساء, اے میرے نبی کی بیویو تمہارے جیسی تو کوئی عورت ہی کوئی نہیں. تو ازواج کا کام, بیویوں کا کام بھی ہو گیا. تین بیٹیاں اپنے سامنے روانہ کی تو ان کی جنت دیکھ لی, اور تین بیٹے اپنے سامنے روانہ ہوئے تو ویسے ہی معصوم تھے, اور پھر حضرت فاطمہ نے پیچھے آنا تھا بعد میں آنا تھا, تو ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن حسین نے بعد میں آنا تھا, تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی نے بعد میں آنا تھا, تو ان کے بارے میں فرمایا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. صحابہ بھی بخشے گئے, پھر ان میں سے بعضوں کو آپ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, سعد جنتی ہے, عبد الرحمن جنتی ہے, ابو عبیدہ جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے. اس طرح نام لے لے کر آپ نے فرمایا. تو اب یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ صحابہ کا کام بھی ہو گیا, خاندان کا کام بھی ہو گیا, اہل بیت کا کام بھی ہو گیا, گھر والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب جو آپ رو رہے ہیں یہ رونا جو تسلسل کے ساتھ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے, آنے والی امت کے لیے ہے. آپ نے فرمایا میرا یہ چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں. تو صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. کہ نہیں, تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, وہ میرے بھائی ہیں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لایا. تو آپ نے فرمایا سات دفعہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرا
www.10quran.com.
حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد محسن عظیم ہے. دنیا میں بھی رعایت مند. ایک آیت آئی من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا میں دس گنا دوں گا, دس گنا. تو ہمارے نبی نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو ساری امتوں کے ساتھ تیرا قانون ہے, میری امت کے لیے کچھ زیادہ کر, نفع بڑھا. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں گا. ہمارے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ کچھ تھوڑا اور بڑھا دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو ایک میری راہ میں ایک نیکی کرے گا میں سات سو گنا کر دوں گا. ایک دس گنا, ایک کئی گنا, ایک سات سو, ایک سے سات سو, کچھ تھوڑا ہے اتنا زیادہ ایک سے سات سو. تو قربان جائیں ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں یا اللہ تھوڑا سا اور زیادہ کر, رب زد امتی, اللہ کچھ اور زیادہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو پھر ہم ذرا تقسیم چھوڑ دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. پھر یہ آیت اتری, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جو تیری امت میں صبر سے چلیں گے نا ان کو میں بے حساب دے دوں گا. ان کے ساتھ سات سو گنا, سات لاکھ, سات کروڑ, یہ ایمی ہے, بے حساب ان کو بے حساب دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. اپنی امت کے لیے اس طرح راستے تلاش کیے, اس طرح راستے تلاش کیے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں یا اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم نہ آئے جو انہیں مٹا دے, یا اللہ ان پر کوئی ایسا قحط نہ آئے جو انہیں مٹا دے, یا اللہ ان پر کوئی ایسی آسمانی بلا نہ آئے جو انہیں مٹا دے. یہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے, قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. ملک الموت تین دن پہلے جبریل آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے آپ کا حال پوچھ کے آؤں, آپ کا کیا حال ہے. اللہ کو تو سارا ہی پتا ہے کہ آپ کی عزت اور احترام اور اکرام کے لیے تھا کہ اللہ نے بھیجا جبریل کو, جاؤ پوچھ کے آؤ میرے نبی کا کیا حال. تو آپ نے کہا جبریل طبیعت بڑی خراب ہے, طبیعت بڑی خراب ہے. پھر اگلے دن وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا, اللہ پوچھ رہے آپ کا کیا حال ہے. تو آپ نے کہا طبیعت بڑی خراب ہے. پھر آخری دن 12 ربیع الاول 7 جون 12 ربیع الاول شدید گرمی, اور اس وقت آپ کے 63 سال اور 4 دن پورے ہو چلے تھے, اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال اور 50 دن پورے ہو رہے تھے. دنیا ایک بہت بڑا حادثہ دیکھنے والی تھی. تو جبریل اندر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ آ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. دیکھو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں, جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے. تو آپ نے اس کو کہا آ جائیں, تو ملک الموت اور ایک فرشتہ اور جو صرف اسی دن اترا, اس کے بعد آج تک نہیں اترا. تو ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا, اور یہ پہلا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, ٹھہرنا چاہیں تو واپس آ جانا. آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, تو بتا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, ملاقات چاہتا ہے. اچھا تو تم جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں میں جاؤں کہ ٹھہروں. تو ملک الموت کھڑا ہوا ہے, جبریل واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہو یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا, آپ سے بات تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ سوال اگر میرے آپ کے نبی وہاں نہ اٹھاتے اور اللہ سے یہ بات نہ کرتے تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دھرتی پر ہم بھی وہی بندر خنزیر بنتے جو ہم سے پہلے امتیں بن گئیں, اور ہم پر بھی وہی پتھر برستے جو پہلی امتوں پر برستے, اور ہم پر بھی اسی طرح پانی چھوڑ دی جاتے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ چھوڑ دی گئے. دعا دو اس کملی والے کو جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارا ہی درد, ہمارا ہی غم, ہمارا ہی رونا روتے 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 اللہ کو منا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا میری امت کے ساتھ. چھوٹے موٹے عذاب تو آئیں گے نافرمانی کی سزا میں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. مچھلی کھائی تھی نا, مچھلی حرام چیز تو نہیں, دریا سے پکڑی ہے, کوئی چوری کا مال نہیں, دریا سے پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن نہیں کھانی نہ پکڑنی ہے. انہوں نے اللہ سے ہیرا پھیری کی, ہفتے کو اس کو ایک تالاب میں بند کر دیتے, اتوار کو پکڑ کے کھا لیتے. تو چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو قردتن خاسئین, ذلیل خوار بندر بن جاؤ. سارا شہر بندر بن گیا, کیا چھوٹے کیا بڑے, اور 3 دن میں سسک سسک کے مر گیا. ماں باپ کو دکھ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی تو ماں باپ کے نافرمان خنزیر بنتے, وہ بندر بنے تھے یہ خنزیر بنتے. زنا کرنا ہی خود بذات خود بڑی بلا ہے, زنا کے اڈے چلانا, شراب پینا خود بڑی بلا ہے, شراب کے اڈے چلانا, جوا کھیلنا بڑی بلا ہے, جوئے کے اڈے چلانا, یہ وہ جرم ہیں. اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن گئے تھے. اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کروا گیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی, کب کوئی نشانی کو بتا دیں. تو آپ نے کہا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے. اب فیصل آباد, گرین ٹاؤن, نور پور کے ہر گھر میں مائیں ذلیل ہیں, باپ ڈرتا ہے جوان اولاد سے, ماں دبکتی ہے جوان اولاد سے کہیں بےزتی نہ کر دیں. کہ جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے طرف سے قیامت ان کے سروں پہ آ جائے گی. یہ تو بندر بنانے والا عمل نہیں، یہ تو قیامت کو لانے والا عمل ہے، جو دنیا پر سب سے بڑا عذاب ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا عذاب قیامت ہے. ماں باپ کی نافرمانی قیامت کو پھینک لیا تھا. جہاد سے بڑا عمل کون سا ہے اسلام میں؟ شہید سے بڑا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی، گھر میں آئے، ہتھیار سجائے. ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد میں. کہا میں تو اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے جانا ہے، میں نے مسجد میں ترغیب سنی. انہوں نے بڑی محنت کی، وہ نہیں مانے. کہا میں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھے پلایا تھا، مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاتا. نہ کہا نہیں نہیں میں نے تو جانا ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجائے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیا. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اٹھ جاؤ، ماں کے دودھ کا واسطہ سننے کے بعد بھی تیرا دل نہ پسیجا، اٹھ جاؤ، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ماں باپ ہیں. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے، قرن، وہ اس میں سے ہوگا، اور وہ اس کو پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی. پھر صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی ہے، باقی وہ ٹھیک ہو چکا ہے. وہ تیرے دور میں آئے گا، جب وہ آئے نا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. عمر، عمر کو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو حضرت عمر پریشان حیران ہو گئے، اس کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ صاحب نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، ابھی تم میں کوئی اویس کا جی کوئی نہیں. دنوں پر دن گزر گئے، اب اللہ ہی جانے کس دور میں وہ آئے. کہیں لکھا ہوگا، مجھے یاد نہیں یا میری نظر سے نہیں گزرا کس سال میں وہ آئے. تو آخر ایک قافلہ آیا مسجد میں، تو آپ نے پوچھا بھائی تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، لمبا قد، کالا رنگ. تو آپ نے کہا تو قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا جی ہاں. مراد کی شاخ کرن اس سے ہے؟ کہا جی ہاں. کہا میں ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر. کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کی خاک نہیں ہوں، کہاں صحابی کہاں تابعی. سنو، ساری دنیا کے تابعین، تبع تابعین، ابدال، کتب مل جائیں، ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر میں. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، عمر بن عبد العزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک ناراض ہو گئے، کہنے کہ بے وقوف، تم صحابی اور تابعی میں برابری کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی لگی تھی، عمر بن عبد العزیز تو اس مٹی کے برابر نہیں ہے. صحابی، صحابی، صحابی سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا. یہ اس کو رتبہ کہاں سے ملا؟ تھا ماں کی خدمت سے ملا. تو انہوں نے کہا کرو دعا. تو انہوں نے دعا کی. پھر حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہا نہیں، آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں کوفے رہوں گا. تو کہنے لگے کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس میں عوام میں رہوں گا. تو حج پر کوفے کا ایک سردار آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے برا ہی حال ہے، فقر فاقہ ہی ہے. کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس سے تم نے دعا کروانی ہے جب تم واپس جاؤ، اس کا یہ قصہ ہے. تو جب یہ حاجی لوگ واپس گئے تو یہ سردار حضرت اویس کے پاس، کہنے کا اویس میرے لیے دعا کرو. کہنے کا لگ میں تو حج سے آیا، لوگ حاجیوں سے دعا کراتے ہیں، تو الٹا مجھے کہہ رہا ہے میں دعا کروں. کہا نہیں تو دعا کر، دعا کر. پھر وہ کہنے گے کہیں تو عمر سے تو مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے گے ہاں مل کے آیا ہوں. اچھا، اس لیے ان کے لیے دعا کی اور راتوں رات کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے، ہجرت کر گئے کہ اب لوگ مجھے پیر نہ بنا دیں، مجھے بزرگ نہ بنا دیں. تو میرے بھائیوں، جو اس وقت ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خون سفید ہو رہا ہے، یہ سارے وہ جرائم ہیں جس پر ہم کب کے بندر خنزیر بن جاتے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت موقع پہ کام کروا دیا، اور اللہ کو منوا لے کہ نہیں نہیں نہیں، کیا کرو گے میرے بعد، کیا کرو گے میرے بعد، خیال رکھوں گا، خیال رکھوں گا، ورنہ اذان ہو اور 95% مسجد میں نہ آئے. اذان ہو اور ساری دکانیں کھلی رہیں، رزق ہو اور زکات نہ دے، طاقت ہو اور عدل نہ کرے، مال ہو اور سخاوت نہ کرے، یہ وہ جرم ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں. دعائیں کر گیا، اللہ کو منا گیا، تو جب جبرائیل نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، الان قرت عینی، اللهم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. جب آپ نے یہ کہا تو جبریل جو تھے غمگین ہو گئے، کہنے گئے یا رسول اللہ، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جانے کا، تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے نہیں آؤں گا. اور بس آخری چند لمحات جو باقی تھے اس میں بھی آپ نے اپنی امت کو پیغام بھیجا، السلام ما ملکت ایمانکم، یہ الفاظ آپ دہرا رہے تھے، اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے برا سلوک نہ کرنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. صرف غلام مراد نہیں، سارے غریب لوگ، مسکین لوگ مراد ہیں. غریب مسکینوں پر رحم کھانا، نماز نہ چھوڑنا. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو جب اللہ رزق دیتا ہے تو وہ غریب پر ترس کھاتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دروازے بند ہیں، کہ وہ دعائیں جو اللہ کے نبی مانگ گئے تھے انہوں نے روکا ہوا ہے ان خوفناک عذابوں کو جو پہلی امتوں پر آ کر برسے اور گرجے اور کڑکے، اور زمین تھر تھرائی، آسمان درج اٹھا، زمین آسمان ایک ہو گئے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رونے دھونے اور آنسو نہ ہو تو آپ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، ساری رات روئے اور یہ کہتے رہے، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تیری مرضی معاف کر نہ کر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یا اللہ اگر تو عذاب دے تو عزت دار ہے، اور اگر یا اللہ تو ان کو پکڑے تو اپنی قدرت والا ہے، ہم تو تیرے سامنے عرضی کر سکتے ہیں، عذاب دے تیرے بندے ہیں، معاف کر تو عزتوں والا ہے. یعنی نا درمیان درمیان میں بات رکھی، درمیان درمیان میں. تو آپ نے کہا، یا اللہ، میں یہ درمیانی بات نہیں کرتا ہوں، معاف کر یا نہ کر، عذاب دے یا معاف، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یہ میری امت کو معاف ہی کرنا ہے، تو نے معاف ہی کرنا ہے، معاف ہی کرنا ہے. یہ کہتے کہتے پھر چھلک پڑے تو جبریل بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو رہے ہیں، ہمیں جو سنانی تھی یہ بات، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ، جبریل واپس گئے، پھر اللہ سے پیغام لائے، نہیں رو نہیں، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں، راضی کر دوں. تو آپ نے فرمایا، میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی. محشر میں ایک ممبر آئے گا، اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا ممبر پہ بیٹھو، تو آپ بیٹھنے کی بجائے ہاتھ رکھ دیں گے، بیٹھیں گے نہیں، کہیں گے مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں ممبر مجھے اٹھا کے جنت میں لے جائے اور پیچھے امت میری میرے بغیر رہ جائے، لہٰذا میں اپنی امت کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا جب تک ان کا حساب نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ کسی کنارے نہیں لگتے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا، میں اٹھوں گا، میرے ساتھ میری امت، میرے دائیں طرف سے ابوبکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا، قدموں سے بلال اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا، پھر سارے لوگ میدان محشر کو چلیں گے، میری امت میرے ساتھ چلے گی، وہاں اونچے مقام پر مجھے اور میری امت کو کھڑا کیا جائے گا، اعلان ہوگا، این الامۃ الامیۃ ونبیہا، ان پڑھ امت اور اس کا نبی کہاں ہے تو مجھے بلایا جائے گا, میری امت کو بلایا جائے گا تو سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا, سب سے پہلے کل صراط پر میری امت کو گزارا جائے گا, تو سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا, میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے, میں جاؤں گا اسے کھٹکھٹاؤں گا پھر میرے لیے کھلے گا, میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. سب سے پہلے جانے والے, سب سے پہلی امت کو لے کر جانے والے اور جنت تک پہنچانے والے یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں. تو بھائیو اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی اور آپ کی ہستی کا احسان ہے, ایک ان کے سامنے سر جھکانا یہ ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن کے چلو, پنجابی نہ بنو, پٹھان نہ بنو اور سندھی نہ بنو, بلوچ بلوچی نہ بنو اور ایرانی نہ بنو, ترکستانی نہ بنو, نہ عربی رہو نہ عجمی رہو, محمدی بن جاؤ, غلام محمد بن جاؤ. لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے ہم دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ ظاہر کی چیز ہے ہم چھپا نہیں سکتے, لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا, محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا جیسے درخت چھپ نہیں سکتا اور گٹھلی نظر نہیں آ سکتی, لیکن درخت کا وجود گٹھلی کا پتہ بتاتا ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے وہ باہر نظر نہیں آتا, لا الہ الا اللہ کے نظر آنے کی چیز محمدی پناہ ہے کہ میں غلام رسول بنوں, غلام محمد بنوں, غلام نبی بنوں. میرا سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی میں ڈھلا ہوا ہو تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ اندر کوئی اور ان کا ہے نظام, یہ کسی کے تابع ہو کے چلنے والے لوگ ہیں. تو میرے بھائیو ساری دنیا اس وقت اپنی خواہش کے غلام بن کر ہلاکت میں چلی گئی ہے, ہم یہ محنت کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی پر آئیں اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھریں کہ اب کوئی آنے والا نبی نہیں ہے, تو ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مینا کی وادی میں کہہ دیا تھا فل یبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام آگے پہنچاؤ یہ تمہارے ذمے ہے. تبلیغ کی محنت نے پرانا سبق یاد دلایا ہے, بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے جس کو ہم بھولنا بھی بھول گئے تھے, زمان مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں, مدت ہوئی تھی یہی بھول گئے تھے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا ہمارے دل میں ہے. ایک صرف ایک صدی کے اندر مدینہ سے اسلام کی جلہر اٹھی ہے ملتان تک پہنچی, ملتان تک دیبل جب کھدائی ہو رہا نا, دیبل اس کو آج کل بھمبور کہتے ہیں, یہ دریائے سندھ کے کنارے پر یہ شہر تھا, اب دریا وہاں سے ہٹ گیا ہے لیکن تھوڑا بہت ایسے چھوٹا سا نالا وہاں اب بھی چلتا ہے. تو دیبل کی کھدائی میں نا ایک قبر کھل گئی, قبر تو اس میں میت نکلی جس کے سینے میں نیزہ ٹوٹا ہوا تھا, نیزے کا گلا پھالا تھا اندر ٹوٹا ہوا تھا اور اس کا جسم سر و تازہ اور خون اسی طرح رس رہا تھا اور دل ایک نوجوان کی لاش تھی. تو ان کے جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں ان کا قیاس یہ تھا کہ یہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے جو یہاں شہید ہوا اور اسی سرزمین میں وہ دفن کیا گیا, کہ وہ آج چند سال پہلے اس کی کھدائی ہوئی ہے, وہ ابھی تک تر و تازہ ابھی تک سلامت ہے. میرا ڈسٹرکٹ ہوم ڈسٹرکٹ ملتان ہے تو قاسم بیلا, قاسم بیلا, قاسم بیلا اسی کے نام سے آج تک ہے, وہاں شہدائے محمد بن قاسم کے لشکر کے شہداء تھے ان کی قبریں وہاں بنائی گئی تھی. تو صرف 100 سال کے اندر مدینہ سے جو لہر اٹھی تھی اسلام کی وہ ہمارے علاقے میں ملتان تک, دیپال پور تک, کشمیر تک پہنچی ہے اور ادھر چین میں کاشغر تک پہنچی ہے, یورپ میں استنبول کے دروازوں پر اور سارا اسپین اور سارا پرتگال اور جنوبی فرانس تک, اور افریقہ میں یہ لیبیا اور مصر اور سودان اور چاڈ اور تیونس اور مراکش اور الجزائر, اس سارے کے اندر یہ صرف 100 سال کے اندر یہ دائرہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے ان کی روحوں کو نہ قرار تھا نہ کہیں وہ ٹھہرتے تھے, نہ کہیں ان کا گھر تھا, نہ کہیں ان کا دیش تھا, نہ کہیں ان کا وطن تھا. وہ کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اس پیغام کو لے کر وہ پھرے, اور پھرتے 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 ساری دنیا میں اسلام زندہ ہوتا چلا گیا. وہ خود مر مر کے قبروں میں چلتے گئے اور اسلام کی شمع فروزاں ہوتی چلی گئی, اور سارے عالم میں ہوا چلی جس نے قوموں کے قوموں اور قبائل کے قبائل کو اسلام کا راستہ دکھایا. صدیوں سے یہ دروازہ بند پڑا ہوا ہے. ہم مسلمان بطور قوم کے بن گئے ہیں. مسلمان کوئی قوم نہیں ہے, قوم نہیں, وہ تو راجپوت قوم ہے, ارائی قوم ہے, پٹھان قوم ہے, قریشی قوم ہے. مسلمان قوم نہیں, مسلمان ملت ہے, ملت, اور یہ امت ہے, امت, اور اس کا دروازہ سارے عالم کے لیے ہے. صدیوں سے ہم نے اوروں کو دعوت دینا چھوڑا تو ہمارا خون بھی ٹھنڈا ہو گیا اور غیر بھی تباہ و برباد ہو گئے. ہر چار مہینے میں ہمارا خون تازہ ہو جاتا ہے, نیا خون آیا ہے. تو کئی سو سال ہو چکے ہیں نئی قومیں اسلام میں داخل نہیں ہوئی, تو امت کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے بالکل. اس کے جذبات ہی مردہ ہو کے رہیں گے, انگیزیاں سرد ہو کے رہ گئی ہیں. اگر ہم پھریں گے تو نئی نئی قومیں اللہ ایمان میں لائے گا, اسلام میں لائے گا. وہ خود گرم ہو کر آئیں گی, ہمارا ٹھنڈا خون بھی گرم کر دیں گی. تو بھائیو, ساری دنیا میں بھی جانا ہے, اپنے ملک میں بھی پھرنا ہے, اپنے آپ کو بھی اللہ اس کے رسول کی غلامی میں لانا ہے, اور اوروں کو بھی کھینچ کے لانا ہے. جو کرتا رہے گا اس کی زندگی قیمتی بن جائے گی. چند صبح چند شامیں ہیں, پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے, اور پھر اوروں کے کندھوں پہ سوار ہو کر چار ہاتھ زمین کے نیچے مٹی کی چادر اوڑھ کے لوگ ایسے سوتے ہیں کہ پھر اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کوئی ماں تھی اور کوئی باپ تھا. تو غیروں نے کیا یاد کر, کون جاتا قبروں پہ, کون جاتا ہے قبروں پہ, کون جاتا ہے فاتحہ پڑھنے, کون جاتا ہے دعائیں مانگنے. پھر اپنے کیے کا خود بھگتنا پڑتا ہے. تو میرے بھائیو, اکثر نوجوان سب کا آیا ہوا ہے, اللہ اس کے رسول سے صلح کرو, اس کی مان کے چلنا, اپنی زندگی کا شیوا بناؤ. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا, تبلیغ میں پھرنا, اور اوروں کو اس کے لیے اس کا تیار کرنا, اس کی نیت کرو, ارادے کرو. آج تک جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اس پر ہم توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا. شیطان نے کہا تھا, یا اللہ میں تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا, جب آ کے توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا. تو ہم بھائی ایک تو پچھلی پر توبہ کریں, اور اگلی اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی نیت کریں. تو سارے بھائی نیت تو کرتے ہو نا, اللہ کی مان کے چلنا یہ اس کا احسان ہے, رب کی قسم. وہ یہ کہتا نا, جنت نہیں دوں گا, کچھ نہیں دوں گا, میری مانو تو بھی ہم پر فرض تھا, ہم اس کی مان کے چلتے. اس نے ہمیں بنایا ہے, اس نے ہمیں وجود بخشا ہے, لیکن وہ تو اتنے کرم فرما رہا ہے کہ یہاں سکھی کر دوں گا, آگے جنت دے دوں گا, یہاں چین پاؤ گے, آگے عزت پاؤ گے, جنت پاؤ گے, رضا پاؤ گے. تو تھوڑے سے عمل پر کروڑوں کروڑوں گنا دے رہا ہے. تو بھائیو, پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا بھائی. تو توبہ تو کرو نا سارے, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. یہ توبہ اگر دل سے ہوئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی معاف ہو گئے. اس وقت ہر آدمی اپنی عمر کی جس سطح پر ہے وہ ایسے بیٹھے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. صرف دو چیزوں کی وضاحت ہے, نماز چھوڑی, روزہ چھوڑا, زکات چھوڑی, گناہ تو معاف ہو گیا, قضا باقی ہے. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے رہو, زکات کا حساب کر لو, مالدار لوگ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو. سردیوں میں روزے رکھ لیے, قضا روزے پورے ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا, مہربانی فرمائے گا. نہ پورے ہوئے تو بھی اللہ معاف کرے گا کہ کر تو رہا تھا نا, کوشش تو کر رہا تھا. کسی کا حق مارا, وہ حق مارنے کا گناہ تو معاف ہو گیا, لیکن اس کی واپسی ذمہ رہے, وہ واپس کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر پھر قیامت میں مقدمہ دائر ہوگا. اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا, لیکن بندہ معاف کرے تو تب بھی پورا کیس خارج ہوگا. تو پورا کیس خارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کا مال دبایا, زمین دبائی, دکان دبائی, گھر دبا, اس کو واپس کیا جائے. واپس کرو گے تو پھر بالکل معاملہ صاف ہو جائے گا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, ارادے کرو, اور اٹھ کے اپنے نام پیش کرو. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله من الاولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره إنك على كل شيء قدير. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
www.dasquran.com
مورخہ 23 میں سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مدرسہ حسنین فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اطاعت اور فرما برداری. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے بھی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ عبدالمقابل مدنی مسجد پلڈبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370